والسلام على عباد الذين استطاعوا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
حج کا رمضان شریف کے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شوال ذی قعدہ ذی الحجہ یہ تین مہینے جو ہیں حج کے زمانے کہلاتے ہیں حج کے مہینے اشہر الحج یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں یعنی حاجیوں کی تیاری سفر وغیرہ شوال سے شروع ہو جاتی ہے. یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے بعد حج رکھا گیا, پہلے بھی تو رکھا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد کیوں حج فرض کیا؟ تو بات یہ ہے کہ حج جو ہے حج کی دو قسمیں, حج کردن زیارت خانہ بوت, اللہ کے گھر کی زیارت کر لینا, منا مزدلفہ عرفات کے ارکان ادا کر لینا حج ہے. مگر حج رب البیت مردانہ بوت, ایک تو گھر کا زیارت ہے, ایک گھر والے کی ملاقات ہے. جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اولیاء اللہ ہیں وہ گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ گھر والے کی بھی زیارت کرتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کردم زیارت خانہ بوت, اس گھر کی زیارت کر لینا حج ہو گیا, منا مزدلفہ عرفات کے ارکان پورے کر لیے. لیکن حج رب البیت, اس گھر کا رب اللہ کی زیارت کرنا, یہ مردانہ اور اہل اللہ کا کام ہے. ایک شخص نے کہا میں حج نفلی کرنے جا رہا ہوں, ایک اللہ والے نے کہا کہ تم جہاں جا رہے ہو جس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو کیا اس گھر والے سے بھی آپ کی دعا سلام ملاقات ہے, جان پہچان ہے, اس کو جانتے ہو پہچانتے ہو, کس کے گھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ابھی تو پہچان بس رونے لگے ہو, سمجھ گئے مقصد کہ میں ابھی اللہ کی معرفت سے محروم. کیونکہ جب معرفت نہیں ہوتی تو آدمی دشمن اور دوست کی بارے میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں. 1000 روپے کا نوٹ کسی چھوٹے بچے کو دکھاؤ اور 2 روپے کی ٹافی دکھاؤ تو بچہ اس ٹافی کو لے گا, 1000 روپے کی نوٹ کو کاغذ سمجھ کر نہیں لے گا. لہذا جن کو اللہ تعالی کی معرفت اور عظمت نصیب نہیں ہے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے, بزرگان دین کی صحبتوں سے انہوں نے اللہ کے تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں حاصل کی, وہ لوگ کعبہ شریف میں بھی جا کر اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں. بیت اللہ کے اندر فلپس ریڈیو کی گفتگو ہوتی ہے جس کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. ایک حاجی دوسرے حاجی سے کہتا ہے آج میں نے فلاں بازار سے فلپس خریدا ہے, خود بجاتا ہے, خود سناتا ہے. فلپس کی تعریف ہوئی, انڈونیشین ملیشین لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور بیت اللہ سے منہ پھرا ہوا. یہ کیا بات؟ یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نہیں حاصل کی. اس لیے اس بزرگ نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہو جس کے گھر, اس گھر والے سے بھی جان پہچان ہے یا نہیں؟ بس وہ 1 سال رہ گئے وہاں کہ اب جان پہچان کرا دو تب جاؤں گا, کیونکہ حج فرض نہیں تھا, حج نفلی تھا, فرض کے لیے تو فوراً جانا ہے. اس کے بعد جب گئے تو اللہ کی معرفت کے بعد تو کعبہ شریف میں کچھ اور نظر آیا. پہلے تو کئی حج کر چکے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور عظمت بڑائی اتر گئی تو اللہ تعالیٰ کی جان پہچان کے بعد جو حج کیا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور. ایک آدمی سجدہ کرتا اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارا سر کہاں رکھا ہوا ہے. ایک آدمی سجدہ کرتا ہے اس مراقبے کے ساتھ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا اثر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے سجدے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. یعنی ان کی چوکھٹ بھی ہے اور تیرا سر بھی ہے. اپنی اس خوش قسمتی کو سوچ لے. اور جس نے اللہ کی چوکھٹ سے سر اٹھایا, نماز چھوڑ دی, غفلت کی زندگی اختیار کر لی, نوٹوں کی گڈیوں میں اور بریانیوں پلاؤ میں اور بنگلوں میں چکر رات دن دنیا ہی دنیا, ان کی زندگی اتنی تباہ اتنی پریشانی میں ہے کہ جیسے کٹی ہوئی پتنگ کی خیریت نہیں رہتی. جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو اس کی چال بتاتی ہے کہ اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے. جیسے چلتی ہے پتنگ دیکھو یہ, اور پھر لڑکے دوڑ کر کے اس کو نوچ کھسوٹ کرتے ہیں. جو اللہ سے دور ہوا, نماز روزہ سے غفلت کی, تقویٰ کا راستہ چھوڑا, غیر اللہ سے دل لگایا, ٹیویوں کے چکر میں پڑا, وی سی آر سینما کے چکر میں پڑا, ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے چکر میں پڑا, اس کا انجام کیا ہوگا کہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہر بلا مصیبت اس کو لوٹ کھسوٹ کرے گی. جیسے کٹی ہوئی پتنگ کو بچے لوٹتے ہیں, اسی طرح سے بلائیں اور مصیبتیں مسلسل اس کو لوٹ کھسوٹ کرے گی. ہر وقت اس کا دل پریشان رہے گا, کیونکہ دل کا چین, دل کا آرام اللہ تعالی کی رضا سے تعلق رکھتی ہے. جتنا زیادہ اللہ خوش ہوں گے اتنے ہی اس بندے کا دل خوش رہتا ہے. اس چیز کو آپ خوب سمجھ لیجئے, جتنا اللہ تعالیٰ جس سے خوش رہتے ہیں اتنے ہی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ خوش رکھتے ہیں. اور جس نے اللہ کی نظر بدلوا دی, رضا اور خوشی کی نظر کو غضب کی نظر سے برے برے اعمال میں مبتلا ہو کر اللہ کی غضب کی نظر اپنے دل پر ڈلوا لی, اس دل کو آرام چین اور خوشی کا خواب بھی نظر نہیں آئے گا. حقیقت تو بڑی چیز ہے, خوشی کا خواب بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ نگاہ کرم پر ہمارے دل کا معاملہ ٹھہرا ہوا ہے. بس ایک نگاہ کا ٹھہرا ہے, بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. اگر نگاہ کرم ہے اللہ پاک کی تو یہ دل چین اور سکون خوشی میں ہے. اگر نظر بدلی ہوئی ہے, ناراض ہے, تو پلاؤ بریانیوں میں اور بنگلوں میں ایئر کنڈیشنوں میں دل گرم پریشان ہے, سرگرم ہے اور بدحواس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس دل کو پیار سے دیکھتے ہیں اسی دل کو چین ملتا ہے, اور جس کے دل پر نظر غضب ڈال دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, وہ چاہے جسم کتنے ہی عیش میں ہو لیکن قلب اس کا دل پریشانیوں میں مبتلا رہے گا. نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا, نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا, نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جب اللہ تعالیٰ کی نظر بدل جاتی ہے, ناراض ہو جاتے ہیں, تو رشتہ دار, بیوی, بچے, دکان, ملازمین, جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہیں ناکامی پریشانی اثر سے آتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا جو بہریا تھا, منکر خدا تھا, اس نے کہا حضور آپ اپنے اللہ سے ایک بات پوچھ کر بتا دیں تو میں بھی ایمان لاؤں گا. پوچھا کیا پوچھوں؟ اس نے کہا کہ تیر کی بلائیں آ رہی ہوں, اس کے تیر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے خدا, مسلسل بلاؤں کی تیر کوئی مار رہا ہو, اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا, اے عیسیٰ, اپنے اس امتی منکر جو ہے جو مجھے نہیں مانتا, اس کافر سے کہہ دینا کہ تیر چلانے والے کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے. اب جب تیر چلانے والے کے پاس کھڑا ہے تو تیر تو دور سے لگے گی, اس چلانے والے کے پاس جو لوگ ہیں وہ نہیں متاثر ہوں گے, مبتلا نہیں ہوں گے. شاہ عبد الغنی صاحب میرے مرشد اول رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیہاتوں میں عورتیں چکی پیستی ہیں, آٹا پیستی ہیں, وہاں آٹا پیسنے کی مشین نہیں ہوتی, تو جو چکی کے ٹھونٹے کے پاس گندم ہوتے ہیں وہ سلامت رہتے ہیں, اور جتنے ہی اس ٹھونٹے سے دور ہوتے ہیں مرکز وہی ٹھونٹا ہے جس کو پکڑ کر عورتیں چلاتی ہیں, تو جو گندم اس ٹھونٹے سے مرکز سے دور ہیں وہ دونوں پاٹ میں پیس کے آٹا بن جاتے ہیں, اور جو گندم ان ٹھونٹوں کے پاس ہیں پیسنے کے بعد پھر وہ گندم کو سلامت اس کو لینا پڑتا ہے پیسنے والی کو. تو آسمان و زمین کے دو پارٹ میں بلائیں آ رہی ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مرکز سے وابستہ ہیں, اپنے اللہ کو خوش رکھتے ہیں, وہ دونوں جہاں زمین و آسمان کی چکی میں پستے نہیں ہیں. ساری دنیا ان کو چاہے کہ میں ان کو تباہ کر دوں اور الٹیمیٹم دے دیں کہ میں ان شہید بجا دوں گا, تو دھمکنے والے خود دھمک دیے جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام ہے الذی یسلم اولیاءہ, اسی کی فیضان سے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو سلامت رکھتا ہے. فیسلمون من کل مخوف, ہر دھمکی دینے والے سے اللہ والے خوش سلامت رہتے ہیں. پیس پیس کے دانت ہیں, کیا کیا منصوبے بناتے ہیں, جل کے خاک ہوتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی تفسیر اس آیت کی علامہ علوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ دانت پیس پیس کر کے رہ گئے لیکن چراغ نبوت کو نہ بجھا سکے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو, بس ایک ہی خوف ہونا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. اولیاء اللہ کو ایک ہی غم ہوتا ہے, ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا, صرف ایک غم ہوتا ہے, وہ کیا ہے, اپنے نفس سے ہر وقت خطرہ محسوس کرتا ہے کہ میرا نفس کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ کر دے. نفس سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, اس کے اسباب سے ڈرتے ہیں. اور بس یہ ایسا غم, ایسا مبارک غم ہے, اللہ کا غم, اللہ کا خوف, جو ساری دنیا کے خوف کو نگل جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کی سانپ اور بچھیوں کو جو ڈالا انہوں نے رسیوں کو, سانپ اور بچھو بن گئے نظر آ رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو چھوڑ دیجئے. جب ان کی لاٹھی چھوڑی تو اژدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا. جب اژدہا بن کے چلا تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے. اللہ تعالیٰ سنا کہ نبی اور موسیٰ رسول ہمارے یہاں وہ نہیں ڈرتے, وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں, آپ اس سے نہ ڈریں, یہ آپ کو معجزہ دیا گیا ہے. لہذا سب سانپ بچھوں کو نگل دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ غم, اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور درد دل کا ایک ذرہ جس کو نصیب ہو جائے ساری دنیا کے غموں کو نگل لیتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عمدہ شعر ہے, اللہ والوں کے کلام میں بھی کیسا اللہ کا نور ہوتا ہے. فرماتے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے. آنکھ بند کر کے مت سنو بھائی, آنکھ بند نہ کرو, آنکھ بند کرو گے تو نیند آ جائے گی. وجہ کیا ہے, جیسی شکل بناتا ہے انسان ویسی حقیقت اتر جاتی ہے. جو لوگ ہپیوں کی شکل بناتے ہیں اور کوٹ پتلون ٹائی اور جتنے سنیما دیکھنے والے, پھر آہستہ آہستہ وہی چیزیں حقیقت ان کے دل میں اتر جاتی ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ آنکھ کھول کر کے سنو, کان بھی کھولو آنکھ بھی کھولو اور دل کی بوتل بھی لگائے رکھو کان سے. کان ٹھیک ہے, اگر آپ پیٹرول لے رہے ہیں بوتل میں ٹیس لگی ہے لیکن بوتل ذرا سا ہٹ جائے تو سب پیٹرول زمین پر گر جائے گا. اس لیے دل کی بوتل کو کان سے رابطہ رکھو. اتنی دور سے آئے ہو, اگر یہاں بھی کوئی سو جائے تو آپ بتلائیے قابل افسوس ہے یا نہیں بتاؤ. ابھی ایک ایک ہزار کی نوٹ تقسیم ہونے لگے ہر پانچ منٹ پر, تو ایک آدمی بھی نہیں سوئے گا. کہیں میں پانچویں منٹ پر مجھے نیند آ گئی تو میں پانچویں منٹ والی ایک ہزار کی نوٹ سے محروم ہو جاؤں گا. تو بھائی نوٹوں کی گڈیاں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا قیمت ہے. شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی بخاری شریف پڑھا رہے تھے, ایک سرکاری مولوی دنیا برس ریاست رامپور نواب کا نوکر, اس کیا جانے وہ اللہ والوں کی قدر و اللہ کی قدر. اس نے کہا حضور یعنی درس بخاری کے درمیان ظالم ذرا سا صبر نہ کر سکا کہ حضرت فارغ ہو جائیں تک پہنچ درمیان میں بول پڑا, حضور نواب رامپور نے آپ کو یاد فرمایا, منہ میں پانی آ رہا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایک بزرگ تھے, ایک بادشاہ نے کہلایا کہ میں آ رہا ہوں, خادم اس مقام پر نہیں تھا, اللہ والے کے مقام پر نہیں تھا. خادم کانپتا ہوا گیا, حضور حضور بادشاہ ہوا, تو میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس اللہ والے کا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو جو بادشاہ کو دیکھ کر ایسا گھبرایا کہ میں نے سمجھا میری گدڑی میں کوئی بڑا سا جوا مل گیا. جو سورج دیکھ لیتا ہے ستاروں سے مروب نہیں ہوتا, جو اللہ والے ہیں وہ بادشاہوں سے ان چیزوں سے ان پر روب نہیں پڑتا. لہذا کیا بات چل رہی ہے, مجھے تو میر صاحب کا امتحان لینا ہے, آپ لوگ کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میر صاحب عالم ہوش میں ہیں یا عالم بے خودی میں. تو جب حضرت صاحب رحمان صاحب سے اس ظالم نے کہا کہ نواب رامپور نے آپ کو یاد کیا ہے, 1,00,000 روپیہ نذرانہ پیش کریں گے, بس حضرت کو اتنا غصہ آیا اور میں ظالم, میں اللہ کے نبی کا کلام سنا رہا ہوں صلی اللہ تعالی وسلم کا, اور تو مجھے 1,00,000 روپے کی بات کرتا ہے. ارے 1,00,000 روپے پر ڈال خاک اور سن تم میری بات خالق کے افلاک کی. پھر حضرت شاہ صاحب نے جو شعر پڑھا میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب, اس کو بڑا مزہ لے کر رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. وہ کیا شعر پڑھا حضرت نے 1,00,000 روپے کے مقابلے میں؟ کیا شعر پڑھا؟ جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں, جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے حد جام جم دیکھتے ہیں. یعنی بادشاہوں کا وہ بنایا ہوا جام جمشید سے بہتر ہے ہمارا دل, جس دل میں خدا کی محبت کا موتی ہوتا زمین آسمان سے افضل ہوتا, سورج اور چاند سے افضل ہوتے ہیں. کیا قدر اندھی بڑھیا جانے بادشاہی کی, ہم لوگ تو اندھی بڑھیا ہیں, بادشاہی کی قدر کیا جانے. بہت زیادہ اگر قدر کی تو اس کے ناخن کاٹنے لگے, ہائے ہائے کیسا یتیم ہے, اور بہت قدر کی تو اس کے پر کاٹنے لگے, ہائے اس کا بال بھی کوئی نہیں بناتا, بالکل ہی یتیم ہے. حالانکہ یہی دو باتیں اس بادشاہی کی ہنر اور خوبی کی, اسی ناخن سے وہ شکار کرتا ہے, انہیں بالوں سے اڑتا ہے. لیکن اندھی بڑھیا کی مثال حضرت جلال الدین رومی نے دیا ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کہیں والوں کرتے وہ اندھی بڑھیا ہیں, نابینا ہیں. خدا تعالیٰ ہم سب کو بینائی عطا کر دے, ہم بھی محتاج ہیں اس بینائی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اولیاء کی پہچان, ان کی معرفت اور ان کی عظمت, ان کی توفیق عطا کر دے. خاص کر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب جو میرے مربی و شیخ, ہم سب کو ان کی عظمت و محبت اور توفیق نصیب کرنا, کیونکہ شیخ کی توفیق کو حضور امت نے قرآن پاک کی آیت سے ثابت کیا ہے. تو وقت روح کی آیت کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے صحابہ تم لوگ میری نبی کی عزت کرو. اسی آیت سے حضرت نے لکھا جو نائب رسول اور شیخ مرشدین پیر مرشد ہیں, ان کی توقیر کرنا وہ اسی آیت سے اس کا سبب بنا. جنہوں نے جتنا ادب کیا اتنے ہی وہ بانصیب ہو گئے, اور جنہوں نے بے ادبی کی وہ بے نصیب ہو گئے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. مولانا رومی اسی لیے دعا کرتے ہیں, اے خدا جوئیں توفیق ادب, اے خدا ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں. کیوں؟ بے ادب محروم مندس فضل رب, بے ادب اللہ کی فضل سے محروم رہتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اے اللہ بلا تیر آ رہی ہوں مسلسل, تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس تیر چلانے والے کے پاس کھڑے ہو جاؤ, تیر اس سے بلا سے بچ جاؤ. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنے ایک شعر میں پیش کر دیا, بلائیں تیر اور فلک کماں ہے, کمان کی شکل کر دی, بلائیں تیر اور فلک کماں ہے, چلانے والا شہنشاہاں ہے, اسی کے زیر قدم اما ہے, بس اور کوئی مفر نہیں. اللہ ہی کے تعلق سے بلاؤں سے عافیت ہے, اور کہیں فرار کی جگہ بھی. اگر اولیاء اللہ بظاہر مبتلا بھی نظر آئے تو وہ جس مصیبت میں ہے دل ان کا چین اور آرام ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو سارے جسم میں کیڑے ڈال دیے اللہ میاں نے, امتحان لیا ان کا صبر کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کو حکم دے دیا کہ اے کیڑو تم میرے پیغمبر اور پیارے کو کاٹنا نہیں, یہ امتحان کے لیے تمہیں بھیجا ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ان کیڑوں کی محبت ماں باپ سے زیادہ ڈال دی. یہاں تک کی روایت میں ہے, کوئی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کیڑا جسم سے دور چلا جاتا تھا تو اس طرح بے چین ہوتے تھے جیسے کسی کے بیٹے کا اغوا ہو گیا اور تلاش کر رہا, اس کو تلاش کر کے جب رکھ لیتے تھے تب جا کے ان کو چین ملتا تھا. مولانا روی جس کو فرماتے ہیں بہ کہ دادا ہم ایوب را مہرے دلم، میں نے ایوب علیہ السلام کو باپ جیسی محبت دی تھی، بہر مہمانی یہ کرما بے ضرر ہے، وہ بے ضرر کیڑوں کی مہمانی کے لیے میں نے ان کے دل میں محبت ڈالی۔ تو اگر اللہ والوں کو کبھی آپ چانچے جب اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ایوب تمہارا مزاج کیسا ہے، کہنے لگے کہ آپ نے اچھا کر دیا، میں آپ کی نعمت صحت کا شکر گزار ہوں، لیکن جب کیڑے ڈالے تھے میرا امتحان ہو رہا تھا اس وقت میں مجھے ایک مزہ حاصل تھا جو اب چھن گیا۔ اللہ نے پوچھا وہ کیا مزہ تم کو تھا؟ عرض کیا کہ آپ صبح شام میرا مزاج پوچھتے تھے، ایوب کیسا مزاج ہے، تو آپ کی اس آواز کا مزہ ہمیں شام تک مست رکھتا تھا، اور جب شام کو پوچھتے تھے ایوب کیسا مزاج ہے تو اس کا مزہ صبح تک رہتا، اب آپ پوچھتے ہی نہیں۔ اس لیے حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بلا مانگو مت، لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے تو دعاؤں کا مزہ جو حالت مصیبت میں ہے وہ مصیبت کے بعد بھی وہ مزہ نہیں ملے گا، لیکن مصیبت تو مانگو مت اور باقی رہنے کی دعا بھی مت کرو کہ اللہ یہ مصیبت ہم سے اس کو رہنے دیجئے، نہیں، لیکن تکمیلی طور پر جب آ جائے تو آپ اس زمانے میں دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھو، جس کو کوئی غم ہو، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، کسی کا کاروبار خراب ہو رہا ہو، کسی کے سمندر میں مچھلیاں کم ہو گئی ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی، بیٹا نافرمان ہو گیا ہو، دو رکعت صلاۃ حاجت تو ہو۔ میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن و حدیث کے انمول خزانے، مفت میں ملتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر دعا لکھی ہے کہ صلاۃ حاجت کے بعد یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین سے آخر تک۔ حلیم و کریم دو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان دو ناموں میں خاص بات کیونکہ اس دعا مانگتے وقت شیطان ہم کو نا امید کرتا ہے کہ تم تو بہت ہی عذاب کے قابل ہو تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے جوڑنے کے لیے ہمیں دو اللہ کے نام سکھا دیے، ایک حلیم ایک کریم۔ حلیم کہتے ہی عذاب رک جاتا ہے، اگر چل بھی پڑا ہے تو حلیم کے معنی الذی لا یعجل بالعقوبہ، جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، آپ نے سوئچ دبایا یعنی یا حلیم کہا وہاں حلم کا بلب جل گیا اور عذاب رک گیا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عذاب سے بچانے کے لیے حلیم سکھایا کہ اے گنہگارو جلدی سے حلیم کہو تاکہ عذاب نہ اتر جائے، وہیں سے وہیں ختم ہو جائے۔ پھر کریم سکھایا کیونکہ شیطان دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم گنہگار ہو نالائق ہو، تمہیں میری دعا کیسے اللہ قبول کریں گے، دعا تو اللہ اولیاء اللہ کی قبول کرتا ہے، ہم تو نالائق ہیں۔ تو کریم سکھایا کہ کہو اے اللہ تو کریم ہے، کریم کے تین معنی، آج تک آپ نے ایک ہی معنی سنے تھے، آج دو معنی اور اضافہ۔ نمبر ایک الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ہے جو بلا حق بنے نااہلوں پر نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے، یہ بات تو آپ نے بارہا سنی، اب نئی دو تعریف مشکات کی شرح میں میں نے مرقات میں مطالعہ کیا، اللہ نے اس خزانے تک میرا ہاتھ پہنچایا یعنی میری آنکھوں کو وہاں پہنچایا۔ دوسری تعریف ملا علی قاری محدث عظیم جنت المالا میں آرام کرنے والا مکہ شریف کے اندر مدفون ہیں، حرات کے رہنے والے مجدد زمانہ محدث عظیم فرماتے ہیں کہ کریم کے دوسرے معنی ہیں المتفضل بلا مسئلت ولا وسیلت، جو مہربانی کرتے بغیر مانگے اور مہربانی کرتے بغیر وسیلہ کے، کوئی وسیلہ سہارا نہیں، اس کو بھی کریم کہتے ہیں، المتفضل بلا وسیلت بلا مسئلت بلا مسئلت ولا وسیلت، جو بغیر سوال کے دے دے اور بغیر وسیلہ کے دے دے۔ آپ کہیں گے ایسی کوئی کرم اللہ کا بتاؤ، ہاں بتاتا ہوں، جب آپ عالم ارواح میں تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے، روحیں تھیں آپ کی، آپ کے پاس زبان تھی؟ بتائیے صاحب، زبان نہیں تھی، زبان دنیا میں ملی، کیا آپ نے وہاں سوال کیا تھا کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرنا اور یہودی اور ہندو کے گھر میں نہ پیدا کرنا، چمار و سور چرانے والے قوم ان کے یہاں نہ پیدا کرنا، آپ نے درخواست کی تھی؟ تو کیا بلا مسلط نہیں دیا اللہ نے ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان خاندان میں پیدا کر دیا؟ یہ ہے المتفضل بلا مسلط، اور وہاں آپ نے کوئی وسیلہ استعمال کیا تھا؟ بلا مسلط ولا وسیلت. یہ ہم سب اللہ کے فضل کے شاعر ہیں. نمبر تین تعریف کیا ہے؟ الذی یعطی فوق ما یتمنا. الذی یعطی فوق ما یتمنا کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو ہماری تمناؤں سے ہمیں زیادہ دے دے. جیسے ایک آدمی نے ایک آدمی سے کہا ہمیں ایک بوتل شہد دے دے, بوتل بھی لایا تھا. وہ اٹھا کریم, اس نے خادم سے کہا اس کو دو من کی مشک دے دے شہد کی. تو اس نے جلدی سے پیٹ پر لادا اور بھاگ گیا, کہا چلو یہ تو اچھا ہوا, ایک بوتل مانگا پوری مشک مل گئی, دو تین بوتل خود پئیں گے باقی بیچیں گے مالدار بھی ہو جائیں گے. تو خادم نے اعتراض کیا کہ بوتل مانگنے والے کو آپ نے دو من کی مشک کیوں دی؟ تو اس کریم نے کہا کہ اس نے دو ایک بوتل مانگا اپنے ظرف اور اپنی قابلیت سے, اور میں نے اس کو دو من شہد دیا اپنے کرم کے تقاضے سے. اپنی 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 قابلیت ہے, اس نے اپنے ظرف سے مانگا ایک بوتل, میں نے اپنے ظرف سے اس کو کتنا دے دیا. تو دوستو دنیا میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں سوائے خدا کے کوئی چین کا ذریعہ نہیں. میرے شیخ صاحب روح صاحب دامہ برکاتہ اکیلا ایک ہی بیٹا حافظ قرآن اور ٹی بی میں مبتلا ہو گیا. تین دس آٹھ دس سال علاج کیا, آخر ایک زمانہ آیا کہ اس کا جنازہ اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا. ارے اولاد پر سہارا رکھنے والوں, اولاد بھی جا سکتی ہے, سوائے اللہ کے اور کوئی چیز باقی نہیں ہے. لہذا حق تو سب کا ادا کرو اور محبت بھی کرو, لیکن اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کم نیچے ہو جائے اور بیوی بچوں کی محبت چھا جائے, اور اللہ کو ناراض کر کے بیوی بچوں کو زیادہ پیار کر لو. نماز ہو رہی ہے بیوی سے قبض ہو رہی ہے, نماز دفتر میں رشوت لے رہے ہیں, صاحب کیا کریں بیوی نے آج ساڑی منگوایا, بیوی نے کہا ہے ٹیلی ویژن بھی لانا اس لیے رشوت لے رہے ہو. اور رمضان کے مہینے میں اور زمانے میں تو رشوت کا نام چائے پانی ہے. میز کے نیچے ہاتھ ہلاتا ہے کہ کچھ چائے پانی بھی دو تو تمہارے فائل تلاش کر لوں. اور رمضان میں کہتے ہیں مولانا جب افطاری کے لیے کچھ چاہیے, افطاری کم وقت کہیں کہ حرام کی افطاری کھانے کی نہیں مانگ رہا, رشوت کا نام افطاری. تب کہتا ہے میری رفتاری تیز ہوگی, جب افطاری کے لیے کچھ دے گا تو میری چال ذرا تیز ہوگی, میں جلدی کام کر دوں گا, میری رفتاری جو ہے تیز ہو جائے گی. لیکن ان چیزوں سے چین نہیں ملے گا, کیونکہ چین کی بنیاد اللہ نے اپنی یاد اور اپنی رضا پر رکھا ہے. یاد کی تعریف اللہ کو راضی رکھنا ہے, جس سے خدا راضی ہو اللہ کی یاد میں آئے چاہے وہ خاموش. حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب خاموش تھے, بہت سے علماء آئے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں, آپ نے تسبیح نہیں دی اس وقت, تو فرمایا بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں. پھر دیکھو بڑے میاں کو جگاؤ بھائی, آنکھ بند کر رہے ہو بھائی, آج رات بھر جاگے ہو کیا؟ جمعے کی شب میں مت جاگو, تاکہ بیان سننا زیادہ ضروری ہے. ایک ہزار رکعت سے افضل ہے یہ بات جو آپ سن رہے ہیں, ایک ہزار رکعت. لہذا جس کو یہاں آنا ہو بالکل خوش ہو تاکہ یہاں نیند نہ آئے, ایک ہزار رکعت پڑھ سکتے ہو اپنے گھر میں. لہذا دین کا ایک مضمون سیکھ لینا بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ہزار رکعت سے افضل ہے. لہذا تھوڑی تھوڑی دیر پر ان کی آنکھوں پر ایک پہرا دار کر دو. کون دے گا؟ تم دیکھتے رہو بس. اب آپ پر میں نے ایک پہرے دار مقرر کر دیا کہ اگر آنکھ بند ہونے لگے تو کھول دیا کرو. وہ سرما نہیں ہے ورنہ ایک سرما بھی ہے ہمارے پاس, بڑا تیز لگتا ہے, اگر ایک ایک سلائی لگا دی جائے تو آپ پھر دن بھر نہیں سو سکتے. ڈھاکے میں ایک بڑے عالم کی میں نے آنکھوں میں لگوایا, بڑے عالم بہت بہت دس, مگر ان کو نیند کی جھپکی آ رہی تھی, ایک ایک سلائی لگا دی اور آنسو نکلنے لگے, خوب مرچیں اچھی طرح جلنے لگی آنکھیں. تھوڑی دیر کے بعد نیند بھی غائب ہو گئی, کہنے لگے آنکھ میں روشنی بھی پڑ گئی. میں نے کہا سبحان اللہ, دو دو فائدہ ہوا. تو دوستو اللہ تعالیٰ کی یاد کی حقیقت اللہ کو خوش کرنا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دار البرکاتہ کے ہاتھ میں دس بھی نہیں تھی, علماء ندوہ بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں, تو یہ اللہ کی عبادت و یاد نہیں ہے. فرمایا یہ بھی عبادت اور اللہ کی یاد میں شامل ہے, اپنے دوستوں سے بات کرنا, دوستوں کا حق ادا کرنا, مہمان کے پاس بیٹھنا. پھر یہ دو شعر پڑھے, بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں, زبان خاموش دل غافل نہیں ہے. بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں، زباں خاموش دل غافل نہیں ہے، مجھے احباب کی خاطر ہے منظور، مجھے احباب کی خاطر ہے منظور، یہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے؟ بڑے بڑے علماء آج ان سے دعائیں لے رہے ہیں. ہاں، اختر نے سن 1940 میں، جب میری عمر 16 سال کی 17 سال کی رہی ہوئی، جب حضرت کی خدمت میں پہلی ملاقات ہوئی تو حضرت اس وقت جوان تھے، بال سب کالے تھے. حضرت نے یہ دو شعر پڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف خطاب کر کے، کہ تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے. کیا مطلب؟ کہ اے خدا، آپ کے بغیر دل کو سکون آرام نہیں مل سکتا. دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے. جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے. جو آغاز میں فکر انجام ہے کہ اگر داڑھی رکھ لے گی تو رکھیں گے تو بیوی کیا کہے گی، دفتر والے کیا کہیں گے، اور دو صاحبات کیا کہیں گے. یہ جو ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، یہ آغاز محبت ہے. داڑھی رکھنا بھی آغاز محبت ہے، اللہ کی محبت کی آغاز نہیں ہے. لیکن وہی اگر مگر، لیکن حضرت فرماتے ہیں، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اگر مگر لگانے والا اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں. شیطان نے بھی اگر مگر لگایا تھا، فوراً اپنے گالوں کی حکومت کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا. یہ گال بندہ ہے، خدا نہیں ہے. اس پر اللہ کی حکومت یہ ہے کہ تم ایک مٹھی داڑھی رکھو، تینوں طرف سے، سامنے سے، ادھر سے، ادھر سے، کٹاؤ مت، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ گال اور اس کے بال خدا اور رسول کی ملکیت ہے، ایک مٹھی کے بعد ان کو کاٹنے کی اجازت ہے. اگر انگور کا درخت لگاتے ہو اور جلدی جلدی کاٹتے رہو تو پھر انگور نہیں پیدا ہوگا. بعضوں لوگوں کی کٹنگ غیر شرعی ہے، جتنا گناہ کٹانے میں منانے میں ہے اتنی کٹانی ہے. ایک مشت رکھو اور آلِ لیلان جھنڈا لہرا دو، جھنڈے کو خراب مت کرو. جھنڈا حکومت کی عزت ہے، مومن کی عزت داڑھی کا جھنڈا ہے. ایک مٹھی رکھو، اس کے بعد بے شک کٹا دو. اتنی بڑی بھی نہ رکھو کہ بمبئی میں ایک آدمی نے بہاتے بہاتے ناک کے نیچے تک کر دیا تھا داڑھی، جب پیشاب کرتا تھا بغل میں دبا کر. اب بتائیے، ایسی داڑھی رکھنا شریعت میں جائز نہیں، قید ہے. دیکھو صحابہ کی، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر صاحب نے اپنی کتاب ہونے کو طالبین میں روایت نقل کی ہے کہ داڑھی ایک مٹھی کے بعد کاٹو. ہاں، قاضی کو، جج کو، اور قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کو دو انگول رکھنے کی اجازت ہے، قاضی کو ایک انگول زیادہ رکھنے کی اجازت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے سر سے پیر تک، ظاہر سے اور اعمال سے. ایک منٹ بھی اللہ سے غافل نہ رہیے، چاہے آپ مشغول ہوں، دنیا کے مشغولوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اتنا رسوخ، اتنا تعلق اللہ سے قائم کر لو کہ اگر لانچ میں مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو تو بھی اللہ پر نظر ہو کہ میرے اللہ نے مجھے یہ رزق دیا، سمندر ان کا ہے، مچھلیاں ان کی ہیں اور میں بھی ان کا ہوں. اتنا احساس اگر رہے کافی. ڈاکٹر حکیم اتنا احساس رکھیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مریض کا شفا اس کے اختیار میں، ہر وقت اس کا احساس رکھو کہ میں ان کا ہوں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا. تو میں عرض کر رہا تھا دوستو، اللہ تعالیٰ کی نظر جس کے اوپر، دل پر، جب انسان گناہ کرتا ہے یا گناہوں کی اسکیم بناتا ہے یا 0 پوائنٹ نقطۂ آغاز شروع کرتا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس سے ہٹ جاتی ہے. گناہ کرنا تو بڑی چیز ہے، اسکیم بنانا، ارادہ کرنا، اسی وقت اس کا دل خدا کی رحمت خاصہ سے محروم ہو جاتا، اللہ سے اس کو دوری ہو جاتی، لعنت میں مبتلا ہو جاتا، تو اس کا دل کیسے چین کو خواب دیکھے. اسی لیے میرا ایک شعر بہت میں پڑھا کرتا ہوں، مجھ کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. جب شیطان کسی تقاضے کو کوئی کرتا ہے تو فوراً یہ شعر پڑھتا ہوں، جس کو جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا. اے ظالم نفس، تو اللہ کی نظر کو اپنے دل پر رکھ تو گلستہ رہے گا دل، بغیر پھولوں کے گلستہ رہے گا. کسی گل کا تو محتاج نہیں ہوگا، خالق گل کو یاد کر. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو جو کام کرنا چاہتا ہے گناہ کا اللہ کی نظر کو ٹھہر رہا ہے اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابا ہو گیا. جو شخص اپنے دل کو ویران و بیابا کرنا چاہتا ہے اور الو بلوانا چاہتا ہے, جنگلوں میں الو رہتے ہیں, وہی شخص گناہ کا اقدام کرتا ہے. اللہ والے عقل مند خوش قسمت لوگ اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے, لیکن گناہوں کے چھوڑنے کے لیے ہمت کی درکار ہے, اور ہمت پیدا ہوتی اللہ والوں کے اور اہل ہمت کی صحبت سے. دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے, دیسی آم جب لنگڑے آم کی قلم کھاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا نام بدل جاتا ہے, کام بدل جاتا ہے, دام بدل جاتا ہے. چند دن کے بعد دیسی آم سے پوچھو کہ تجھ کو لنگڑے آم سے کیا ملا, تو دیسی آم کہتا ہے پہلے میرا نام دیسی آم تھا اب لنگڑا آم ہے. پھر پوچھتا ہے میرا کام بھی بدل گیا, کیسے؟ کہ اب میں طاقت زیادہ دیتا ہوں کھانے والوں کو. پھر کہتا ہے میرا دام بھی بدل گیا, پہلے میں 5 روپیہ کلو بکتا تھا اب میں 50 روپیہ کلو بکتا ہوں. تو اللہ والوں کی صحبت سے انسانیت کی قیمت, نام بھی بدل جاتا ہے. دیکھو تلی کا تیل 10 روپیہ کلو اگر ہے 20 روپیہ کلو, لیکن جب گلاب کی صحبت میں وہ مجاہدہ ہوا تو گل روغن نام ہو گیا اس کا. اب گل روغن کا روغن گل کا نام کوئی تلی کا تیل کر دے تو عدالت میں مقدمہ قائم کر دے گا وہ. کون؟ تلی. تل کہے گی کہ اللہ میاں یہ ہم تو روغن گل ہیں, یہ ہم کو کہتا ہے تم پہلے تلی تھے. ارے ہم تھے جب تھے. اب دیکھو کہ کیا ہے. تو خیر میں نے آج کی آیت تلاوت کی تھی کہ حج کا زمانہ آ رہا ہے, رمضان کو کے بعد حج کیوں رکھا اللہ نے؟ کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو تقوی والی زندگی دینا ہے, روزوں کے فرض کرنے کی وجہ لعلکم تتقون ہے. اور جب متقی بندہ ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے, جب دوست بن جاتا ہے پھر اپنے گھر پر بلاتا ہے, دوستوں کو بلایا جاتا ہے, نالائقوں کو نہیں بلایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو پہلے کر دیا حج سے پہلے کہ تم روزہ رکھو, تراویح پڑھو, خوب محنت و مشقت کرو تاکہ تم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن کر میرے دوست بن جاؤ, پھر ہماری ملاقات کا تم کو مزہ آئے گا اور ہمارے گھر کا مزہ آئے گا. یہ ہے وجہ. اسی لیے بغیر تقویٰ کے جو لوگ حج کرتے ہیں فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن لڑکوں اور لڑکیوں کو بدنظری کرنے والوں کو کعبۃ اللہ کے تجلیات اور وہاں کے برکات و خلوص نہیں ملتے. دل وہاں بھی سیاہ, اور چونکہ وہاں ایک نیکی پر 1,00,000 نیکی ملتی ہے, گناہ پر بھی 1,00,000 گناہ ملتا ہے. جس شخص نے ایام حج میں گناہ کیا بدنظری سے نہیں بچا, وہ گھر پر آ کے بہت ہی خبیث ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں حاجی ہو گیا پاجی, جس نے بیت اللہ میں اور منا عرفات مزدلفہ میں اپنی نظر نہیں بچائی, وہ جب اپنے ملکوں میں آئے گا تو وہ لعنت لے کر آئے گا. الا ایک ہی منتظم پر رولے, وہاں بھی دوائی کے لیے نہیں سکے. ون ڈے سروس بھی اس سے بھی زیادہ تیز سروس, ہر لمحہ لمحہ ایک آہ بھی وہاں کے 1,00,000 کے برابر, ایک آنسو بھی وہاں کے 1,00,000 آنسو کے برابر. اب چند باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1, بازی عورتیں. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے حج کی فرضیت, نماز کی فرضیت سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. میرے شیخ صاحب عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام پورا کا پورا عشق و محبت ہے. کہ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے یا نہیں, ملاقات کو دل چاہتا ہے. اس اللہ پاک کی محبت کا حق ایک اسی لیے نماز ہے. نماز میں اللہ میاں سے بات کرتا ہے, یا کہ نہ بولو میں تو آپ کی مدد کر رہا ہوں. آپ کی بات کب ہوگی؟ جب سامنے ہو اللہ. اور سجدے میں سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے میرے رب آپ بہت بڑے شان والے ہیں. شاہ فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا. ایسا سجدہ کرو کہ رحمان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھو اور عظمت اللہ کی سوچو کہ اتنی بڑی دنیا کا گولا نیچے بغیر سپورٹ کے پڑا ہوا, آپ ایک رومال میں چھوڑ رہا ہوں دیکھو گر رہا ہے, گر گیا. اور اتنی بڑی دنیا نیچے کوئی تھونی کھمبا پلر نہیں, کس نے قائم کیا ہوا؟ اتنا مگنٹ کس نے قائم کیا؟ عزیز و علیم نے. سورج کے اوپر بھی 8 ناموں میں سے عزیز و علیم بھی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, زبردست طاقت, تمام ستارے لگے ہوئے, کتنا نظام اس میں لگا ہوا ہے ہماری پرورش اور دنیا کو قائم رکھنے کے لیے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر دنیا زلزلہ آ جائے گا اور آسمان و زمین گر جائیں گے. جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی, زمین گرے گی, آسمان گریں گے, سورج گریں گے, چاند گریں گے, تارے گریں گے. اور جو دنیا میں اللہ کو انفرادی طور پر بھول جاتا ہے اس کے دل پر قیامت آ جاتی ہے. جو لوگ بدنظری کرتے ہیں, غیر اللہ سے دل لگاتے ہیں, ان کے قلب پر قیامت آ جاتی ہے. کیسے؟ ان کے دل کے سورج گر جاتے ہیں، ان کے دل کے چاند بے نور ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے ستارے گر پڑتے ہیں، شامیانے اجڑ جاتے ہیں، سین و سکون چھن جاتا ہے، چہرہ دیکھو تو لعنت کے آثار نظر آتے ہیں۔ جو شخص چاہے بدنظری کرنے کے بعد اپنا شیشے میں چہرہ دیکھے، اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ دکھانے والیوں پر بھی لعنت۔ اسی لیے پردہ نشین عورتوں پر جو حسن جمال ہے، وہ سانڈنیوں کی طرح پھرنے والوں پر وہ بات نہیں، ان پر چہرے پر لعنتیں برس رہی ہیں جو غیر مردوں کو دکھا رہے ہیں۔ جمال اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جمال ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جمال جس کے چہرے پر ہو وہ اصلی جمال ہے۔ اب ایسی طریقے سے زکات، محبت میں دل چاہتا ہے محبوب کے لیے کچھ مال خرچ کروں، اللہ نے زکات فرض کر دیا، اپنی میری محبت کا حق اس طرح ادا کر لوں، سال میں ایک دفعہ حساب کر لو جتنا نفع ہوا ہے، اور جو نفع سال بھر میں رمضان میں مثلا کوئی زکات نکالتا ہے لیکن شابان میں کہیں سے 20,000 اور آ گیا، تب اس پر سال گزرنے کی قید نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب وہ ایک ہی مہینے میں اس کو زکات واجب ہو جائے گی، کسی کے پاس 20,000 ہے، 11 مہینے تک 20,000 رہا، اب رمضان آ گیا اب ادا کرے گا، لیکن 2-4 دن پہلے 20,000 اور آ گئے تو 40,000 کی زکات دینی پڑے گی، کیونکہ یہ رقم جو آئی ہے اس مجاہد اس رقم سے اس کی صحبت میں بیٹھ گئی جو رقم کی 11 مہینے سے مجاہدہ کر کے آ رہی ہے۔ اسی سے ثابت کرتا ہے اختر کہ اللہ والوں کے مجاہدات کی صحبت میں آ جاؤ تو بہت جلدی شارٹ کٹ راستے سے کام بن جائے۔ جیسے اس رقم کی ایک ہی مہینے میں اللہ نے اس پر زکات کو فرضیت کے قابل بنا دیا اور بالغ بنا دیا، گویا کہ 11 مہینے اس میں گزارے، حالانکہ اس پر ابھی ایک ہی مہینہ گزرا اس پر بھی زکات فرض ہو گئی۔ تیسری محبت کی کیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ محبوب کے لیے کھانا بھی نہ کھاؤں، کہتے ہیں نا کہ آج تو آپ کو دیکھ کر بھوکی اڑ گئی، ایسا مزہ آیا، تو اللہ رمضان میں ذرا اس کا تماشا دیکھ لیں کہ اللہ میاں آپ کی محبت میں ہم تو کھانا پینا بھی بھول گئے۔ تین حکم ہو گیا نا محبت، میرے شیخ نے یہی ثابت کیا تھا کہ سارے احکام اسلام کے محبت پر ہیں، یہ خشک لوگ نہیں سمجھتے اس کو۔ اب چوتھا حکم کیا ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کا گھر کا چکر لگانے کو دل چاہتا، لو حج فرض کر دیا، 7 چکر لگاؤ میرے گھر کے قریب، اور 7 چکر اور لگاؤ پہاڑ کے قریب بھی، تاکہ تم کو دو مزے آئیں، دو مزے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مشتر کیے ہوئے، بیت اللہ کا طواف چمن ہے۔ اب ذرا جنگل اور پہاڑ مدر صفا مروا اس زمانے میں ایسے تھوڑی تھے، وہاں بھی چکر لگا دو 7 چکر۔ اور اب آخری میں عاشق کہتا ہے کہ اب تو گھر کا چکر بھی کر لیا، اے محبوب تیری یاد میں میں نے پیٹ بھر پہ کھانا بھی چھوڑ دیا، اور اے محبوب تیری یاد میں میں نے خرچ بھی کر دیا، اور آپ کے سامنے نماز بھی پڑھ لی، لیکن دل چاہتا جان دے دوں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا۔ اچھا اے میرے عاشقوں ایمان